ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى ويبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى وقليلا من الليل ما يهجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداعي عن الجسد او كما قال عليه الصلاه والسلام اہل علم کا مجمع ہے آج جی میں آیا ایک سبق جو ہم بھلا چکے ہیں اپنے اسلاف کا اس کی طرف آپ کو متوجہ کروں اور وہ ہے راتوں کو اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہونا تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام یہ وہ عمل ہے جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے اکابر اور اسلاف کرتے رہے آج ہمارے طبقے میں اس کی طرف سے بہت زیادہ غفلت اور بے توجہی پائی جا رہی ہے حالانکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب اور مقام عطا فرمایا ہے اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہیں ان فرائض منصبی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں جو اعمال ہمارے لیے مقوی اور ہمارے لیے گویا ثبات قدمی کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سب سے اول یہ قیام اللیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نازل ہو اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر کے اندر خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی تھی چنانچہ طویل عرصے تک نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور اسی دوران غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے آئے اور اس کے بعد بھی ایک طویل زمانے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور وہ حضرات جو اس وقت ایمان لائے ان کو مکلف کیا گیا ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے رہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل, اللہ کے حضور عبادت کے لیے رات کو کھڑے رہو, الا قلیلا, البتہ رات کا کچھ حصہ گویا اس سے مستثنا رہے. کون سا حصہ مستثنا رہے گا؟ نصفہ, آدھا, او انقص منہ, یا آدھے سے کم, یعنی تہائی. اور نصف حصہ اگر مستثنا رہے گا تو آدھی رات گویا عبادت کرنی, اور اگر اس سے کم یعنی ایک تہائی مستثنا رہے گا تو دو تہائی رات تک عبادت میں مشغول ہونا ہے. او زید علیہ, یا اس سے زیادہ, آدھے رات سے زیادہ یعنی دو تہائی حصہ اگر مستثنا رہے تو ایک تہائی رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے. یہی وہ مفہوم ہے جس کو اسی سورت کے دوسرے رکوع کے شروع میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, کہ تیرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, تقریباً رات کے دو تہائی, او نصفہ یا آدھی رات, او ثلثہ یا ایک تہائی رات اللہ کے حضور کے اندر عبادت میں مشغول رہتے ہو. وطائفۃ من الذین معک, اور وہ جماعت جو آپ کے ساتھ ہے یعنی حضرات صحابہ, سابقین اولین, صحابہ کی وہ جماعت جو شروع میں ایمان لائے, ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مجاہدے کا حکم دیا تھا وہ یہی تھا, راتوں کو اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہیں, اور قیام اللیل کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں سب کے لیے فرض قرار دیا گیا. ایک مدت تک یہ سلسلہ رہا اور اس کے بعد پھر اس کی فرضیت کو جو ہے منسوخ کیا گیا. بہرحال اسی سورہ مزمل کے اندر اسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پھر فرماتے ہیں کہ وہ تو اس میں پیچھے آئے شروع کیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ان لک فی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں, گویا قرآن کے قبول کرنے کے لیے قلب کے اندر جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ پیدا ہوگی اسی سے, کائی سے, قیام اللیل سے. ہم بھی اگر قرآن اور حدیث کے علوم کو اپنے سینوں میں لینا چاہتے ہیں تو اپنے سینوں اور اپنے قلوب کو اس کی لائق بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے اس کا اہتمام کیا جائے. تو اسی کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ راتوں کا اٹھنا وہ بہت زیادہ روندنے والا ہے. وطا یا تاؤ سے اگر مراد لیا جائے یعنی دل کو روند ڈالتا ہے, اس کی برائیوں کو ختم کرتا ہے. یا واتا یواتی مواتاتن یعنی موافقت, دل, زبان, کان, اسی کو آگے کہا گیا اشد وطاؤں واقوم قیلا, کہ رات کو بات بھی جو ہے بہت درست آدمی کی زبان سے نکلتی ہے. تنہائی اور یکسوئی کا زمانہ اور وقت ہوتا ہے, کان بھی متوجہ ہوتے ہیں, دل بھی حاضر ہوتا ہے اور دماغ بھی گویا یکسوئی کے اندر ہوتا ہے. اور آگے پھر آگے کیا
ان لک فی النہار
سبحان طویلا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کے لیے دن کے اندر بڑی مشغولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولی کیا تھی؟ ظاہر آپ لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، قرآن سکھلاتے تھے، اور یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکلف کیا گیا تھا یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ آپ کا دن بھر کا مشغلہ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی کھیتی باڑی، کچھ نہیں، یہی کام تھا۔ اس کے باوجود بھائی تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اے نبی اپنے پروردگار کو یاد کرو اور سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ اب یہ دین کی جو مشغولیاں تھی، جو کام تھا، عام طور پر ہم اہل علم کو جو بڑا اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم تو دن بھر قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، کوئی ہم دنیا داری میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں، ہم کوئی تجارت نہیں کرتے، کھیتی باڑی میں مشغول نہیں ہیں، کاروبار میں نہیں ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا، اور آپ سے زیادہ مقام اخلاص کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کون فائز ہوگا؟ وہ سب آپ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کو اپنی راتوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ معرف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علماء اور مشائخ تعلیم و تربیت اور اصلاح خلق کے کام میں مشغول ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کو تو ان کاموں کے لیے اور اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ وہ راتوں کا مشغلہ، راتوں کا کام اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی میں اپنی راتوں کو، کوئی وقتی ضرورت ہے، فوری تقاضا ہے، اس کی وجہ سے کسی رات میں کوئی عمل تعلیم و تربیت وغیرہ کا کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن عام معمول جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ راتیں اللہ کی عبادت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی معمول رہا، اور آپ کے بعد، صحابہ کے بعد، آج تک اکابر کا یہی طرز عمل رہا کہ دین کو اللہ کے وہ بندے ان دینی کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے تھے، اور راتوں کو گویا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو اہل علم کو ادا کرنا ہے، اور اس کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑھ سے بڑھ کر کے کون ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو درجات اور مقامات اور جو سربلندی عطا فرمائی تھی، دوسرے کے لیے اس کا تصور بھی نہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دونوں کی روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طول قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ گیا تھا، ورم آ گیا تھا، متورم ہو گئے تھے آپ کے پاؤں، اور ایک روایت بھی ہے کہ اس میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ابھی پچھلی خطائیں معاف کر دی، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے جب اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا، ہمیں طبقہ علماء کو یہ گویا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. ایک طرف جب ہم اپنے فضائل اور مناقب بیان کرنے پر آتے ہیں تو آپ خود ہی سوچ لیجیے کیا کیا بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے جب یہ اتنی اونچی نعمت عطا فرمائی ہے تو کیا اس اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے؟ گویا عبادت جو ہے وہ اصل عبادت تو وہی ہے جو جذبہ شکر گزاری کے ساتھ ہو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتلا دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اے نبی رات کے کچھ حصے میں آپ قرآن کے ذریعے سے بیدار رہیے. تہجد یہ وجود سے ہے. وجود بیداری کو بھی کہتے ہیں اور نیند کو بھی کہتے ہیں. فتہجد بھی میں ہی کی جو ضمیر مجرور ہے وہ لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف. اے نبی رات کے کچھ حصے میں آپ گویا قرآن میں مشغول رہ کر نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیدار رہیے. متعجد بھی نافلت اللہ. نافلت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح میں دو قول ہیں. بعضوں نے اس نافلتن کو گویا ایک موصوف محذوف کی صفت قرار دیا یعنی فریضتن نافلت اللہ کہ یہ گویا راتوں کو اس طرح تہجد پڑھنا اور کھڑے رہنا آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے تو دوسروں کے لیے نہیں. مسئلہ یہاں اس موقع پر یہ بھی اہل علم کے درمیان میں موضوع بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قیام اللیل فرض یا تھا یا نہیں. راجہ قول یہی ہے کہ شروع میں تھا بعد میں اس کی فرضیت باقی نہیں رہی اس لیے فریضتن کے بجائے نافیہ نہیں اللہ کی طرف سے ایک زائد چیز. یہاں فرض مراد نہیں ہے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز فرمائیں گے. حضرت مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام شفاعت پر فائز ہونے میں قیام اللیل کو دخل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے اہل علم کو بھی علماء کو بھی شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے. جن جن لوگوں پر انہوں نے محنت کی ہے ان کے سلسلے میں اس لیے کہ جو جس کے ماتحت رہتا ہے نا وہ اپنے بڑے سے امید رکھتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ وہاں ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑوں کو بھی سفارش کا حق دیں گے. تو گویا اہل علم کو ان کی علمی خدمات جو اخلاص کے ساتھ انجام دی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو حق کے شفاعت ملے گا اس میں اس کو دخل ہے. اس کو قیام اللیل کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے حضور میں کھڑے کھڑے اور سجدوں میں پڑے پڑے وہ ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں. وَقَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. گویا قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے. آج ہمیں اپنے حالات کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان اوصاف کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اس کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر متوجہ فرمایا علیکم بقیام اللیل. اب یہ تہجد کی نماز نفل ہے یا سنت ہے؟ صاحب تفسیر مظہری نے راجح قول یہ لکھا ہے کہ وہ سنت موقعہ ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کوئی سنت موقعہ چھوڑے نا تو قابل ملامت قرار دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَعَوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. گویا ہم بھی اگر صالحین کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے لیے اختیار کریں. وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور مَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کا کفارہ ہے. مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے. اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے جو اس میں جو اس کا اہتمام کرتا ہے، بہت سارے گناہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. وہ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسم میں سے بیماری کو دور کرنے والی ہے. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رسالہ نکلتا تھا صدق، اس میں ایک موقع پر انہوں نے بڑا تفصیلی مضمون دیا تھا کہ جو لوگ تہجد کا اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس لیے گویا اتنے سارے فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتلائے، اور اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے. بخاری شریف میں روایت آپ نے پڑھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخر انتہائی باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. اللہ تعالیٰ سامنے سے گویا اعلان کرتے ہیں اور اس وقت ہم سوئے رہے ہیں. اس لیے یہ چیز اہل امت کے لیے تو فرض کا درجہ رکھتی. ترمذی شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور آگے اس میں یہ ہے، اسی میں ایک حصہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا فیم یختصم الملأ الأعلیٰ، ملأ اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز کا چرچا بحث کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں میں کون سی چیز اس وقت موضوع بحث ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے، جس کے اوپر وجہ سے آپ اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے نہیں جواب دے پائے تھے، پھر دیا. اس میں یہ پھر درجات کو بلند کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اس سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، کون؟ فرشتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اطعام الطعام ولین الکلام والقیام فی اللیل والناس نیام، لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور راتوں کو جب سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا رہنا، یہ وہ کام ہے جو آدمی کے درجات کو بلند کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں ہے. سب سے پہلے جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس موقع پر سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ یہ تھی ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، جو ہے کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز کا اہتمام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے آ کر کے مجھے بتلایا شرف المومن قیام اللیل، ایک مومن کے لیے شرف اور عزت کی چیز کیا ہے؟ رات کا قیام. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جو دینی مشاغل ہیں اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ آپ کی مدد فرمائیں گے، تقویت ہوگی اور اس کی وجہ سے فتنوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے. بخاری شریف میں پڑھا ہوگا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزار رہے تھے اور اچانک حضور نے فرمایا ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا انزل اللیل من الخزائن، آج کیسے کیسے خزانے اللہ کی طرف سے اتارے گئے اور کیسے کیسے فتنے. میں یوں کہ سواہی بل ہو جرا کہ جو ہے روح کپڑے والیوں کو یعنی امہات المومنین کو کون اٹھائے. شرائے حدیث نے لکھا ہے معلوم ہوا راتوں کا اٹھنا یہ فتنوں سے حفاظت کا. یہ ہمارا زمانہ واقعہ ہے، اس سے شاید بڑا کوئی فتنے کا زمانہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر اپنے آپ کو ان نت نئے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں. اس کی طرف خاص تاکید فرمائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی بندہ جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ کے اوپر یہ پڑھتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، وہ رات بہت لمبی ہے ذرا اور سو لو. اسی کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو بولتا ابھی تو بہت دیر ہے بہت دیر ہے، وہ اس شیطان کی افسون کا اثر ہوتا ہے. یہ تین پھر جب آدمی اٹھتا ہے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، پھر اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور پھر جب دو رکعت ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حل العقد کلھا ولو برکعتین، کہ شیطان کی لگائی ہوئی ان ساری گرہوں کو ضرور کھولو چاہے دو رکعت کے ذریعے سے ہی صحیح. تو گویا اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہم قیام اللیل کا. اور یہ وہ نعمت ہے جو کچھ کسی نے حاصل کیا حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اسی کے ذریعے سے، اور ہمارے اکابر کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شق معروف من الفجر صادق ارانا الہدا بعد الاما فقلوبنا به مقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبه یبیت یجافی جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المداجر، کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے وفینا رسول اللہ یتلو کتاب ہو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اذن شق کا معروف ہوں من الفجر ساتھی ہوں، جبکہ صبح کو جو ہے سفیدی نمودار ہوتی اس وقت وہ اس میں مشغول ہوتے ہیں. اران الہدا بعد لاما، گمراہی کے بعد انہوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھلایا. فقلوبنا موقنات بہی موقنات انما قال واقع، اور ہمارے دل وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کی آنے کی خبر دی ہے وہ آ کر کے رہے گی. اور آگے ابھی تو اجازت جمب ہو انفراشی، کیا یہ رسول اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ رکھے ہوئے پوری رات گزارتے ہیں. ان استسقلت بالمشرکین المداجر، جب مشرکین کی خواب گاہیں ان کے لیے بوجھل ہو جاتی. وہ تو اس زمانے میں مشرکین کی، اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہمارے بستر بھی ہم پر بوجھل ہو رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ سعادت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. ہمارے اکابر کے ہاں حضرات صحابہ کیا حوال کو پڑھ لیجیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا رکھا تھا, رات کو اسی میں نماز پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, روتے تھے, اور ان کی گویا رونے کی آواز سن کر کے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے, اور وہ بھی گویا اس سے متاثر ہوتے تھے. مشرکین کو گویا خطرہ لائق ہو گیا کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا ہمارے دین سے ہٹ نہ جائیں, اور اسی کی وجہ سے ان کو ایذائیں پہنچانا شروع کیا. بارہ یہ اس کا اہتمام حضرت ابو بکر, حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے, وہ قرآن کی تلاوت آہستہ کر رہے تھے, پھر حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو قرآن کی تلاوت زور سے کر رہے تھے. صبح کو جب دونوں حضرات آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا, تم آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس میں عمن اناجی, میں جس ذات کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا اس کو تو سنا رہا تھا, ہے نا, اللہ تو سن رہا تھا. اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تو آپ زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز میں. انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ قیز الوسنان و اطرد الشیطان سوئے ہوؤں کو جگاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا آپ ذرا اپنی آواز کو تھوڑی پست کریں. حضرت ابو بکر سے فرمایا تھوڑی آواز ذرا بلند کریں. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو گویا حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. اور یہ امام صاحب ہی کا نہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 70 سے زیادہ تابعین کے متعلق یہ چیز منقول ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے جو ہے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ ان میں سے جب کسی کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تھی تو بستر لپیٹ لیتے تھے, وہ اب سونے کے دن گئے, اب تو اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارنا ہے. اور ہمارے تو بال سفید ہو کر کے جو ہے ٹانگیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں تو بھی کبھی اس کا خیال نہیں آتا. اس لیے ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو. یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے اکابر کو دین کی خدمات اخلاص کے ساتھ انجام دینے پر آمادہ کیا تھا. اس لیے میں آپ اہل علم سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں, اور اس سلسلے میں جو فضائل ہیں, فضائل تہجد مستقل رسالہ بھی ہے, اور بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قیام اللیل کے اوپر آمادہ کرنے والے اسباب سے بھی تفصیلی بحث احیاء العلوم میں کی ہے. انہوں نے ظاہری اسباب 4 بتلائے, ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی زیادہ کھانا نہ کھائے, زیادہ کھائے گا تو زیادہ پانی پینا پڑے گا اور اس کی وجہ سے زیادہ نیند آئے گی. کم کھاوے, کم کھانے میں ہی سلامتی ہے, اس سے آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ دن کو ایسا کوئی مشقت والا کام, محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ دن بھر مزدوری کرتے ہیں مشقت بہت زیادہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں تو غفلت پیدا ہو جاتی ہے. خیر ہمارے اہل علم کے لیے تو اس کی نوبت آتی ہی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ قیلولہ کا اہتمام کرے. ماشاءاللہ ہمارا طبقہ قیلولے کے معاملے میں تو بہت آگے ہے, لیکن اس قیلولہ سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے سمجھا ہے کہ نہیں, وہ یہی قیلولہ کی فضیلت اسی لیے آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے حکام کو متوجہ فرمایا, قیلو فإن الشیطان لا یقیلو, قیلولہ کا اہتمام کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے, تو عام طور پر بازار والے دوپہر کے وقت مشغول ہوتے ہیں, کہا ان کے دوپہر ایسی گزرتی ہے تو رات کیسی غفلت کی گزرتی ہوگی, انہوں نے یوں فرمایا. تو بہرحال قیلولہ وہ کوئی 2-4 گھنٹے کی چیز نہیں ہے, 15-20 منٹ کے لیے بھی آدمی کمر سیدھی کر لے, یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات مشہور ہے, آپ رات کو نہیں سوتے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسی یہ قوت کیسے حاصل کی, کہ میں قیلولہ کرتا ہوں, گویا اسی کا آپ ہے. حالانکہ رات بھر عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو زہر کی اذان تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا, اور زہر کے بعد پھر آپ سویا کرتے تھے. تو بارہ خیر اللہ کا اہتمام, اور چوتھا جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ رات کا قیام ایک شرف اور عزت کی چیز ہے. جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرف عطا نہیں فرماتے, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ چار اسباب ظاہری بتلائے, اسباب باطنی بھی بتلائے تھے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی اپنے دل کو خالص رکھے, اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ حسد وغیرہ جذبات ہونے نہیں چاہیے. دلوں کو پاک صاف رکھو. بہت سے لوگ جو ہے کوئی وجہ نہیں ہوتی, دوسروں کے متعلق اپنے قلوب کو اسی طرح جو ہے حسد میں یا کینہ وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں بلا وجہ. حالانکہ دل کا صاف رکھنا یہ خود اپنی جگہ پر اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, جو آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی یا بنیا, ان قدر تھا ان تصبح و تمسیا وليس في قلب بغش يعني ففل ثم قال يا بني ان ذلك سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. تو خود قلب کو اس طرح پاکیزہ رکھنا بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے, اور اس کی وجہ سے توفیق بھی ہو جاتی ہے رات کے قیام کی بھی. دوبارہ قلب کو پاک رکھا جائے, اور اللہ کا خوف اور خشیت دل کے اوپر غالب رکھی جائے. دنیا کی تمنائیں دل میں زیادہ نہ ہوں, دنیا کی تمنائیں نہیں رکھنی چاہیے. اسباب باطنہ میں سے ہیں, اور جو قیام اللیل کی جو فضیلتیں قرآن اور حدیث میں آئی ان سب کو بار بار پڑھ کر کے اپنے دل کے اندر مستحضر رکھے, اور جو قیام اللیل کرنے والے اسلام گزرے ان کے حالات کا مطالعہ, ان کے واقعات کا مطالعہ کرے. یہ چیز آدمی کو اس کے لیے ابھارنے والی ہے. تو بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قیام اللیل کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں. اس زمانے میں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست تھے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمہ اللہ, ہمارے ساتھی تھے, دوست تھے, تدریس کے اندر بھی کئی ساتھ رہے. ایک جملہ کسی کا نقل کیا کرتے تھے کسی بزرگ کا, کہ جب تک یہ امت راتوں کو روتی تھی اللہ تعالیٰ دن میں ہنسایا کرتے تھے, اور راتوں کو رونے کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب دن میں رونے کی نوبت آ گئی. تو حقیقت تو یہ ہے, ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص اہل علم کا طبقہ, آپ حضرات علماء ہیں, انبیاء کے جانشین ہیں. یہ جانشین کوئی منصب نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری اور مسئولیت ہے. جو آدمی جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا, اتنا ہی زیادہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو رسول کا جانشین کہا جائے. باقی خالی زبان سے کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے, اس لیے اس کی طرف خاص اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں گے. کریں گے یعنی وعدہ کر لو, اپنے دل کے اندر بھی جو ہے طے کر لو اللہ تعالیٰ سے, اور اس کا اہتمام کرو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرمائیں گے. پھر دیکھو اس کی لذت جب ملے گی نا, تو پھر کسی کام کسی حال میں بھی اس کو آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بعض بزرگوں کا مقولہ ہے, راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو لذت ہے, اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تلوار لے کر ہم پر اس کو چھیننے کے لیے لوگ گویا حملہ کر لے کر کے آئیں گے. حقیقت تو یہی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو استغنا پیدا کرتی ہے. ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے قلبی طور پر مستغنی ہونا بہت ضروری ہے. اس کے دل میں کسی طرف لالچ اور ہرسن ہو, اللہ ہی سے امید ہو احتساب کے ساتھ, یعنی اپنے اس عمل کے اجر اور ثواب کی امید اللہ ہی سے رکھتے ہوئے کام کرے, ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے بنیادی چیز بھی رکھتی ہے. تو یہ راتوں کا قیام جو ہے وہ قلبی غنا کو پیدا کرنے میں بھی بڑا اثر رکھتا ہے. حضرت جو ہے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو قطعہ جو ہے زانگا کے آفتم خبر کے ملک کے نیم شب من ملک کے نیم روز میں اب جاؤ نبی خرم یہ سلطان سنجر جو تھا اس نے ایک مرتبہ ایک پورا صوبہ اس کا نام تھا نیم روز جاگیر کے طور پر. پہلے زمانے میں بادشاہ نواب وغیرہ جو ہے جاگیر یعنی کوئی بستی کوئی علاقہ جو ہے دے دیتے تھے کہ اس کی آمدنی تم حاصل کرو, تو پوری آمدنی ان کو دی جاتی تھی. تو سلطان سنجر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے خراسان کے علاقے میں, اس نے سوچا کہ حضرت یہاں اتنے سارے مہمان آتے ہیں تو اتنا خرچہ کہاں سے ہوا, آپ برداشت کرتے ہوں گے. یہ سوچ کر کے پورا ایک صبح نیم شب نیم روز نام کا ان کے جاگیر کے طور پر وہ تحریر بھیجی, یہ آپ کی خدمت میں ہے. اسی کی پیٹ پشت کے اوپر جو شعر لکھ دیے, تو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد گر در دلم بوت جب ہوا سے ملک سنجر ہوں, کہ سلطان سنجر کا جو چتر ہے, پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ جب بیٹھا کرتے تھے اپنے دربار میں تو ایک جو ہے صاحبان سیاہ رنگ کا وہ چتر, وہ جو چھترپتی شیواجی بھی بولتے ہیں وہ چھتر, اسی سے ہندی کا چھتر اور فارسی کا چتر وہ ایک ہی ہم مانا ہے. تو جو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد, کہ سلطان سنجر کے چترے شاہی کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے گر در دلم بھول حوث ملک سنجرم, اگر میرے دل میں ملک سنجر بادشاہ کے ملک کی پوری حکومت کی بھی ذرا برابر خواہش ہو. زنگاہ کے یافتم خبر ہے ملک کے نیم شب, جب سے مجھے نیم شب والے ملک کی خبر مل گئی پتا چل گیا من ملک کے نیم روز بے اک جو یعنی خرم, میں نیم روز کے پورے ملک کو ایک جو میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. وہ سند جناس پر بھی عمل کیا ہے انہوں نے, وہ نیم روز کے مقابلے میں نیم شب کا لفظ بھی استعمال کر لیا, گویا راتوں کو اللہ کے حضور رونا یہ آدمی کو ساری دنیا سے مستغنی کرنے والا ہے. آج ہم لوگوں کے سامنے در در بھی مانتے اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے مانگو, اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ ہی ہماری مدد کرے گا. بس اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, توجہ ذرا بھی اللہ سے ہٹے گی. آج کل مدرسہ کے چلانوں میں بھی مصیبت یہی ہو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے یہاں اصول رکھا تھا کہ کبھی چندہ کہیں نہیں, چندہ نہ کرنا یہ اصول میں سے تھا. حضرت کے جو خلفاء میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہاں بھی کبھی چندہ حضرت نے نہیں کیا. ان کے صاحبزادہ کو پوتے آئے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب ضرورت اب کرنے لگے. تو بہرحال یہ جو ہے اس کی جب اللہ کا کام لے کر کے بیٹھے اللہ ہی ضرورت ہے پوری کرے گا, لیکن اس کے لیے ضرورت کائی کی اللہ کے اوپر اعتماد ہو, اللہ کی طرف سے نظریں نہ ہٹے. ابھی دو گزشتہ 10-15 دنوں میں جو ہے دو واقعے میرے پاس آئے, دو مدرسے والے, ایک مدرسے والے اچھا ماشاء اللہ بڑا اچھا مدرسہ ہے چلتا ہے مشہور ہے, انہوں نے کہا کہ وہ چندے کے لیے گئے ہوں گے. تو ایک صاحب نے وہاں دبئی کے اندر ایک پوری عمارت کے لیے جو ہے کہا کہ ہماری طرف سے بناؤ, ہم اس کی پوری رقم دیں گے. اب انہوں نے کہا بس مجھے بڑا مخیر آدمی دینے والا, لیکن اب انہوں نے ادھر شروع کی, اتفاق یہ کہ وہ ایسے حالات میں پھنس گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہاں عمارت آدھی ہوئی اور پائی بھی بھیج نہیں سکا. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے نظر ان کی طرف کر لی, اللہ سے نظر ہٹا لی, اللہ تعالیٰ نے نظر سے نظر ہٹانے کا ہے, جرم جو ہوا نا اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ کا آپ کو متوجہ کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کی بیچار میں وہ بھی پھنس گیا. گیہوں کے ساتھ گن بھی پھنس جاتا ہے نا, وہ گن کون, وہ مخیر بیچارہ وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گیا. اصل تو اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے تھے ہم کو مولویوں کو, میں نے کہا ہمارے سبق میں اس بیچارے کی بھی مصیبت آ گئی, اللہ واسطے ایسا مت کرو, کوئی بڑے سے بڑا وعدہ کرے نا تو ابھی بس نظر کس پر ہو, اللہ کے اوپر ہو. ایک اور دوسرا سبق یہ بھی کہا, میں نے کہا جب تک ہاتھ میں پیسے نہ آ جائے کام مت کرنا, تو ہمارا ہاتھ یہ ابھی دو چار روز پہلے ایک مول صاحب کا پیسے آیا, فون آیا, एक साहब ने मुझे इतनी बढ़ाया, ये क्या है, इतनी ये करूँ पेश, काम शुरू कर दिए। मैंने कहा जब तक तुम्हारे हाथ में पैसे ना आए शुरू मत कर, वरना मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। खैर, इन सब चीज़ों का ताल्लुक क्या है? अल्लाह के ऊपर एतमाद से। हम लोग चूँकि दीन का काम करते हैं ना, इसलिए अल्लाह ताला कभी कभी हमें इसका सबक सिखाने के लिए ऐसे हालात में डाल देते हैं, इसलिए उससे हमें सबक सीखना चाहिए। समझा है कि नहीं? कि भाई लाइन डबुल मोमिनों में जौहरी वाहिदी मर्रता ही, हालात एक कोई मामला ऐसा पेश आया तो उससे ऐसा सबक लो कि दोबारा उसकी नौबत ना आने पाए। ये गधे की तरह नहीं, उसको मालिक बांधता है और छोड़ता है, उसको पता नहीं क्यों बांधा और क्यों छोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हालात के ऊपर ही दोबारा अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद होना चाहिए। अल्लाह के ऊपर एतमाद जो है वही असल चीज़ है, और ये इन चीज़ों से हासिल होता है। किससे? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने से, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने की वजह से। हज़रत मौलाना शाह गुलाम अली साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मिर्ज़ा मजहब जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़े अजल हैं, और उन्हीं के ज़माने में सिलसिले नक्शबंदिया वहाँ इराक़ और शाम और रूसी रियासतों तक पहुँचा था, और अल्लामा शामी के जो उस्ताद हैं अल्लामा खालिद नक्शबंदी, जिनके अल्लामा साहब शामी के रसाइल में एक रिसाला उनकी गोया इसमें भी उन्होंने दिफा में भी लिखा है, वो हज़रत शाह गुलाम अली साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह के जो है खुलफा में से हैं, बहुत बड़े आलिम थे इराक़ के। उनकी खिदमत में जब आए हैं अपनी इस्लाह के लिए, तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह उनकी मुलाकात के लिए आए, तो हज़रत साहब उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अभी मुलाकात नहीं करूँगा, मैं एक मकसद के लिए आया हूँ, अपना काम पूरा कर लूँगा, उसके बाद खुद आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इतने बड़े आलिम थे। और शाह गुलाम अली साहब दहली के मुतालिक हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने लिखा एक जगह पर कि हमेशा उनकी खानकाह में 500 से ज़्यादा जो है जाकिरीन रहते थे, और रोज़ाना आने जाने वाले मेहमानों की तो कोई गोया गिनती ही नहीं थी। तो नवाब से वहाँ टोंक के नवाब मीर खान, तो इनके बड़े मुंतखब थे, एक मरतबा उन्होंने कोई जागीर उनकी खिदमत में पेश की, तो उसके जवाब में जो है हज़रत शाह गुलामी साहब दहली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जो है शेर लिख दिया कि माँ आबरूए फ़क्र कनात नमी बरें, माँ आबरूए फ़क्र कनात नमी बरें, बा मीर खां गुगो रोज़ी मुकद्दरस। कि हम फ़क्र और कनात, यानी फ़क्र और कनात का मकाम अल्लाह ने हमको अता फरमाया है, हम उसकी इज्जत को खोना चाहते नहीं है। मीर खां से कहो कि रोज़ी अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, वो तो हमें मिल करके रहेगी। हमारे जो है हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख मियाजी नूर मोहम्मद साहब जिनजानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक बहुत पहुंचा हुआ साधु एक मरतबा हजरत की खिदमत में आया, दो तीन दिन रहा और जाने लगा। उसने कहा कि हमारे सामान के अंदर इक्सीर है, सोना बनाने का तरीके है, नुस्खा है, तुम ले लो। कहे मियाँ जी के तो ये ले लो, तेरे पास धन की कमी मालूम होती है। तो हज़रत मियाँ जी ने जवाब में कहा मुझे ज़रूरत नहीं। उसने फिर इसरार किया, फिर कहा जवाब नहीं। उसने तीसरी मरतबा इसरार किया, तो हज़रत मियाँ जी रहमतुल्लाह ने डेला लेकर दीवार के ऊपर मारा, तो देखा पूरी दीवार सोने की। तो ये देख करके वो साधु कहता है हाँ वाकईतन आपको ज़रूरत नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि हम इतना ऊँचा मकाम तो हासिल करने से रहे ना, हमें उसकी हिरस करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जब उस तबके से हम अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, हमारा उसकी इज्जत और आबरू का भी तो हमें क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए ना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज से यहाँ तय कर लो, इंशाअल्लाह रातों को क़याम का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद کما تحب وترضى بأذن ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور اللہ نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستگیر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما ہماری اولادوں اور مدرسے کے تمام طلباء کو عقائد حقہ علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع خضوع عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈالے ہیں اب اے اللہ پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما کر اے اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، اے اللہ تعاون کرنے والوں، تعلق و محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کا خدمت گار یہ طبقہ یہاں موجود ہے، اے اللہ ہم لوگوں کو اب اس بات کا اقرار ہے اور اعتراف ہے کہ ہم بے شمار کوتاہیوں کا شکار ہیں. اے اللہ محض نے اپنے فرد سے ہماری ان غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود اپنے دین کی خدمت کی سعادت کے لیے ہم کو منتخب فرمایا. اے اللہ تیرے اسی فضل و کرم کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس اور ادراک عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری ان غفلتوں کی وجہ سے اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اصلاف گرام جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں کہاں ہو اور کہاں ہے اللہ ہم جیسے نا پاک، اے اللہ کہاں، اے اللہ مٹی اور کہاں وہ آسمان، اے اللہ ہمیں اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے اوصاف کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما. ہم میں نہ تو اہلیت ہے نہ صلاحیت اور قابلیت ہے، لیکن اے اللہ ہم سراپا احتیاج ہیں. اے اللہ اپنے اسی احتیاج کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ محض اپنے فضل سے تو ہمیں عطا فرما. اے اللہ بلا اہلیت کے بلکہ اہلیت کے خلاف اے اللہ تو ہمیں عطا فرما. اہلیت تو پیدا کر سکتا ہے، تیرے ایک اے اللہ اشارے کی اے اللہ منتظر ہے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ راتوں کا اٹھنا اور راتوں کا یہ قیام اور تہجد کا اہتمام اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاذ اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ اس نعمت سے ہمیں نواز دے، تیری ذات عالی کے ساتھ حقیقی تعلق اور رشتہ قائم کر دے ہمارا. اے اللہ تیرے عشق کے اندر اے اللہ ہماری زندگیوں کو بتا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اسے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں سارے جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ شر کے اوسط کے حالات کو درست فرما دے. اللہ اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی اور اللہ سرخروی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کفر اے اللہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ترکیہ کی بھرپور نصرت فرما، مہاجرین کے مسئلے کو حل فرما. اے اللہ آئندہ کے دشمنوں کے سارے عزائم اور سازشوں کو ناکام کر کے ان پر لڑ دے. اے اللہ اس ملک میں اے اللہ بسنے والی امت محمدیہ کی بھرپور نصرت فرما، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوتو کے علم برداروں کی تمام سازشوں اور ایجنڈوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری تو ہم سے کروا لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، بجن شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پناما کے امیر جماعت احمد بھائی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اللہ ان کو اونچا مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیاحت سے درگزر فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے متعلقین کو صبر اور اجر عطا فرما، ان کی موجودگی میں جن نعمتوں سے نوازا تھا اللہ اس سلسلے کو جاری رکھ. پناما والوں کو اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ ان کا نیا عمل بدل عطا فرما. بڑے اچھے تیرے بندے تھے، سب کو جوڑ کر چلتے تھے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.